أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وغضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
وقضى ربك، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے. قضا کا لفظ کس سے ہے؟ قاف دعادیے سے، اسی سے لفظ قاضی ہے، جج، فیصلہ کرنے والا. تو لفظی معنی تو ہے فیصلہ کرنا، لیکن اس کے علاوہ یہ لفظ ارادہ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حکم دینے کے بھی، اور ایسا حکم جو لازم ہو، قطعی ہو، جسے کہتے ہیں نا پکی بات، جس میں کوئی شک ہی نہیں. وقضى ربك، اور حکم دیا تیرے رب نے، یعنی قطعی حکم، کس بات کا؟ اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو. اور عبادت میں ساری زندگی اگرچہ شامل ہے، لیکن خاص طور پر سجدہ، دعا، صدقہ، خیرات، نہ تم عبادت کرو، یعنی جسمانی اور مالی عبادات میں سے کوئی بھی، الا مگر، ایاہو، اسی کی، یعنی اللہ کی. جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو یہاں کیا کہا گیا؟ الا ایاہو، اور یہ بھی کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی حصر کے لیے، یعنی اس کے سوا کسی اور کی کر ہی نہیں سکتے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. کس قسم کا احسان؟ اما یبلغن، اگر وہ پہنچے، اما ان کے معنوں میں ہے، اور ما اس میں زائدہ ہے تاکید کے لیے، اما اگر، یبلغن، اور نون مشدد کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. اما یبلغن، اگر وہ پہنچے، اندکا، تیرے پاس، یعنی تیرے زیر کفالت، تیری نگہداشت میں، یا یوں کہیں کہ تیرے گھر میں. ایک ماں باپ کا گھر ہوتا ہے نا، اور پھر ایک بچوں کا گھر ہوتا ہے. تو جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو بچے ان کے پاس رہتے ہیں، اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچوں کی طرح، تو پھر سے وہ بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور بچوں کے گھر آ جاتے ہیں. تو یہاں اندہ کا معنی کیا ہے؟ تیرے پاس، یعنی تیرے گھر میں، یا تیرے زیر کفالت، یا تیرے ساتھ، اگر وہ پہنچے تیرے پاس، الکبرا، بڑھاپے کو. کاف بے رے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑی چیز، اور کبر یہاں بڑی عمر، یعنی بڑھاپا. اگر وہ پہنچے تیرے پاس، بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، یعنی ماں یا باپ، او یا کلاہما، دونوں، یعنی وہ دونوں، دونوں سے مراد کیا؟ ماں باپ دونوں. فلا، تو نہ، تقل، تم کہو، لہما، ان دونوں کو، نہ ماں کو نہ باپ کو، کیا نہ کہو؟ افن، اف. اف کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی. اف ویسے تو کلمہ کراہت ہے، ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے، اور دل کی تنگی کے اظہار کے لیے انسان جب زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تو مختصر ترین لفظ میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتا ہے اف کی شکل میں، یعنی دو حرفی کلمہ ہے نا. لغت کے اعتبار سے اف اور تف وہ میل ہے جو انگلیوں پہ جم جاتا ہے، انگلیوں پہ جمع ہوا میل، اور وہ میل سب کو نظر آتا ہے تو کراہت ہوتی. قاموس میں آتا ہے کہ اف ناخن کا وہ تراشا ہے جو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، یعنی جب آپ نیل کٹ کرتے ہیں نا تو وہ چھوٹا چھوٹا ناخن جو اترتا ہے اور وہ پھینک دیتے ہیں آپ، تو اس تراشے کو بھی اف کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سی چیز. اسی طرح ناخن کے اندر پھنسنے والی جو میل ہے نا، اس میل کے لیے بھی اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ناخن کے اندر زیادہ سے زیادہ بھی میل پھنسے کتنی پھنستی، تھوڑی سی بالکل، تو اس میں کیا ہے، وہ تھوڑا بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی، مکروہ. اسی طرح کان کے میل کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، لکڑی کے چھلکے کے لیے. کیا معنی ہوا اف میں؟ قلت، حقارت اور نفرت. تو اف کا لفظ ہے بہت چھوٹا، یعنی بہت ہی مختصر، لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفرت دل کی، یا حقارت، یا پھر دل کی تنگی. تو یہ ہے اف. اور اسی طرح تف بھی ہوتا ہے. فلا تقل لہما اف، تو نہ کہو ان کو اف، یعنی ناپسندیدگی کا، ناگواری کا، حقارت کا ادنا سا شائبہ بھی ظاہر نہ کرو اپنے رویے میں، معاملے میں ناخن کے کٹنگ یا لکڑی کے چھلکے یا ناخنوں کی میل جتنا تھوڑا سا برا رویہ، بد اخلاقی، بد تمیزی، بد زبانی نہ کرو. یہ ہے معنی. فلا تقل لہما اف، اور بڑی تو کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے. ولا تنہرہما، اور نہ تم ڈانٹو ان کو. نون ہے رے نہر، اور نہر کہتے ہیں سخت ڈانٹ کو، شاؤٹ کرنا یا لاؤڈلی بولنا یا زور سے بولنا. اب آپ سوچئے کہ اگر اف کی اجازت نہیں تو ڈانٹ کی اجازت کہاں ہوگی. وقل لہما، اور کہو ان دونوں کو، یعنی ماں کو بھی باپ کو بھی، کیا کہو؟ قولن، بات کریما، عزت والی، کرم والی، اچھی، نرم. کرم کس کو کہتے ہیں؟ شروع میں بتایا تھا میں نے آپ، انگور کی بیل کو. عربوں کے ہاں کسی بھی اچھائی کے لیے، یا یوں کہنا چاہیے کہ عمدگی یا بہترین چیز کے لیے جو ایکسپریشن استعمال ہوتا تھا وہ کرم کا. کیونکہ عربوں کے ہاں جتنی بھی کھیتی باڑی کہہ لیں آپ یا کچھ، تو اس میں انگور کی بیل جو تھی وہ ایک طرح سے سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ اور خوبصورت اور فائدہ مند، یا حسن کے اعتبار سے بھی اچھی. اور اگر آپ نے کبھی انگور کی بیل دیکھی ہو، کتنی نرم سی اور ڈیلیکیٹ سی ہوتی، بیوٹیفل ہوتی، نازک بھی ہوتی، بیوٹیفل بھی ہوتی، اور اس میں خاص طور پہ جب انگور لٹکتے ہیں بہت ہی حسین بھی ہوتی. تو انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نوبل، با عزت، با کردار، با اخلاق، ایک بہت ہی شریفانہ اور ایک مہذب، سویلائزڈ، آنرڈ. تو کرم، کریم اور نوبل ہونا، اس سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی ایسی بات کرو، اس طرح بات کرو جیسے کوئی انتہائی تمیز سے، تہذیب سے، مہذب انداز میں ایک نوبل کردار کوئی بات کرتا ہے. تمہارا ماں باپ کے سامنے ایسا رویہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس آیت میں دو چیزیں جمع کی گئی ہیں، نمبر ایک اللہ کی عبادت، اور نمبر دو والدین کے ساتھ اچھا سلوک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑا حق انسانوں میں سے والدین کا ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سے ہمیں کتنا بھی فیض پہنچے، کچھ بھی پہنچے، لیکن ان سب سے بڑا احسان ہم پر والدین کا ہے. قرآن پاک میں صرف اسی جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا حق بھی ادا کرنے کو کہتے ہیں. اور اکثر جو رویے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ احسان کا ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی وبالوالدین احسانا، اور احسان کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى. تو وہاں احسان کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا. مثلا سورۃ النساء 36 میں بھی آتا ہے، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. اور بنی اسرائیل سے تو اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا تھا، یاد ہے آپ کو کہاں؟ البقرہ 83 میں. کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکا پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، پکا وعدہ۔ میثاق کون سا عہد ہوتا ہے؟ جس پر قسم کھائی جائے، یعنی بہت ہی پکا وعدہ۔ کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، ایک طرف اللہ کی عبادت کا اور دوسری طرف والدین کے ساتھ احسان کا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، شکر گزار بنو میرے اور اپنے والدین کے، ماں باپ کے۔ اور یہاں احسان کو مزید ڈسکرائب بھی کر دیا گیا کہ عام طور پر بھی احسان ضروری ہے، لیکن خاص طور پر بڑھاپے میں، بڑی عمر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے بن جاتے ہیں، اور بچوں کو تو ہم ڈانٹ کے بھی سمجھا لیتے ہیں اور کھینچ کے بھی اور لگا کے بھی ایک، لیکن والدین کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور خاص طور پر بڑھاپے میں۔ اس کے بارے میں ابن المسیب کہتے ہیں، ابن المسیب کے بارے میں جانتے ہیں کون ہے؟ سعید ابن المسیب، کوئی ایک ہی بتا دے، کسی کو بھی نہیں پتا، ہمیں اپنی تاریخ ہی نہیں پتا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے نا ہم سب کے لیے۔ اپنی عادت بنا لے تھوڑی تھوڑی کہانیاں پڑھنے کی۔ سعید ابن المسیب مشہور تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ صحابہ سے اگلی جنریشن، صحابہ کے پیروکار، اور بہت ہی تقویٰ والے اور بہت صاحب علم، بہت فقیہ اور حکیم شخص تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اوروں کو پڑھایا، اپنی اولاد کو بھی انہوں نے بہت کچھ سکھایا۔ ان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو ایک اپنے شاگرد سے انہوں نے شادی کی، بیٹی کی۔ تو وہ شاگرد جب اگلے روز پڑھنے کے لیے بیوی کے والد سے، جو ان کے استاد تھے، جانے لگے تو بیٹی کہنے لگی کہ آپ وہاں جا کر کیا کریں گے، میں آپ کو سعید کا سارا علم سکھا سکتی، یعنی جو کچھ میرے والد کے پاس علم ہے وہ انہوں نے سارا مجھے دے رکھا ہے اور وہ میں آپ کو سکھا دیتی ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے باپ تھے وہ، جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی زبردست تربیت کی تھی۔ بہرحال یہ صرف سعید ابن المسیب کی تھوڑی سی شخصیت کا بتانے کے لیے، ورنہ تفصیلات تو بہت ہیں بتانے کے لیے۔ تو سعید ابن المسیب کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آؤ؟ جیسے کوئی قصور وار اپنے بدخو آقا سے نرمی سے بات کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ کہیں کام کرتے ہیں، مثلا کوئی باس ہے آپ کا اور بہت ہی سخت قسم کا، بد زبان قسم کا اور بدتمیز قسم کا، اور آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی، تو اس غلطی کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے سامنے کیسے جائیں گے؟ کیسے بات کریں گے؟ ڈرے ہوئے، دبے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بڑی تمیز کے ساتھ۔ کیوں تمیز کے ساتھ کیوں کریں گے؟ کہیں فائر ہی نہ کر دیں۔ بہرحال تو یہ ابن المسیب کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح مجاہد کہتے ہیں، یہ بھی ایک مفسر، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے گھن نہ کرو۔ گھن کیا ہوتا ہے؟ کراہت، نفرت۔ اب دیکھیے کہ سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں بچے، بچے معصوم ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو پیارے لگتے ہیں۔ پھر بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو بڑے ہو کے بھی پیارے لگتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تب بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، ڈیمانڈس کے اعتبار سے، وہ ستانے لگتا ہے۔ اور یہ ایک عمومی چیز ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک خاص کلچر میں یا کسی خاص علاقے میں، یہ بہت عام بات ہے۔ انسان کے مزاج میں ایک چڑچڑا پن آنے لگتا ہے، انسان کچھ مایوس سا ہونے لگتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ اور اجڑ قسم کے لوگ یہ کرتے ہیں، بعض اوقات انتہائی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو ہیں، لوگ ان سے بھی بھاگنے لگتے ہیں۔ فرمایا وقدا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ کے فیصلے کو کون بدلے؟ کوئی نہیں بدل سکتا۔ وقدا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو بھلے مانسوں جیسی بات، اور کسی طرح بھی نفرت کا اظہار نہ کرو۔ ابو ہریرہ کی مثال کہ کس طرح ہر روز وہ اپنی ماں کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے، اور پھر ماں بھی ان کو اسی طرح دعا دیتی۔
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
واخفض لهما، اور کیا کرو؟ اور جھکا دو ان دونوں کے لیے۔ خافضۃ الرافعہ، رفع کی ضد ہے خفض۔ رفع کا، رفع عین کا مطلب ہوتا ہے اونچا اٹھنا، اور خفض کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہونا۔ اور جھکا دو، لہما ان دونوں کے لیے، کیا جھکا دو؟ جناح، پر، بازو، سائڈ، ونگ، الذل توازو کے، انکساری کے، عجزی کے. ذل کا لفظ جو ہے ذلت سے، ذلت کو اس کو کہتے ہیں ذلت، بیزتی، نیچا ہونا. تو ذلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذلت گراتی ہے، دوسری ذلت اٹھاتی ہے. یعنی ایک ذلت انسان کو ذلیل کرتی ہے اور ایک ذلت انسان کے لیے عزت کا سبب بنتی. مثلا کسی طاقتور کے سامنے اگر آپ جھکے کھڑے ہیں تو یہ کیا ہے؟ گرنے والی ذلت. اور اگر کسی کمزور کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، کسی بوڑھے کے آگے آپ جھکے ہوئے ہیں، یہ آپ کی گریٹنس، یہ آپ کو اٹھاتی ہے، اس سے آپ کی عزت ہے، اس سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. یہاں اس دوسری ذلت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے ذلیل ہو کر رہو. لیکن ذلیل کا معنی وہ بیزتی والی ذلت نہیں، بلکہ کون سی ہے؟ عاجزی والی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکا دو ان دونوں کے لیے بازو عاجزی والے. یعنی فزیکلی بھی اپنا پوسچر کیسے رکھو؟ جیسے واقعی جھکے ہوئے ہو. مِنَ الرَّحْمَتِ، رحمت سے، شفقت سے، انتہائی رحم سے. وَقُلْ، اور کہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے رب ان دونوں پہ رحم فرما. یہ اصل میں تھا ربی، یا جو ہے آخر کی یہ تخفیف کے لیے ساقط ہو گئی، کیونکہ اگر یوں ہوتا ربی رحم ہما تو پڑھنے میں دقت ہوتی، ٹھیک ہے؟ جیسے باقی ان کی یہ رب رحم ہما، اور اس کے پہلے یا تھا، یعنی یا ربی، تو یا مقدر ہے. اے رب ان دونوں پہ رحم فرما. کما، جیسا کہ، رب بیانی، ان دونوں نے پرورش کی میری. رب کس کو کہتے ہیں؟ رے بے بے، پرورش کرنا، پالنا. یعنی جس طرح ان دونوں نے رحمت کی مجھ پر، نرمی کی مجھ پر، جب انہوں نے مجھ کو پالا، صغیرن، چھوٹے ہوتے، جب میں چھوٹا سا تھا. اور جھکا دو ان کے لیے بازو توازو کے، یعنی عاجزی اور نرمی کے ساتھ ان کے آگے جھکے کھڑے رہو، جیسے عاجز غلام ہوتے ہیں. من الرحمتی، انتہائی رحمت کے ساتھ، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. کس بات کی دعا؟ کہ یا رب تو ان پہ رحم کر. یعنی خود بھی رحمت کرو، خود بھی شفقت کرو، اور اللہ سے بھی ان کے لیے رحمت مانگو. اور اپنا بچپن یاد کر کے، کیونکہ اگر تم اپنا بچپن یاد کرو گے تو زیادہ محسوس کر سکو گے کہ میں کیا تھا، چھوٹا سا تھا. اگر مجھے کوئی کھلاتا نہ تو میں کھا نہیں سکتا تھا، کوئی مجھے صاف نہ کرتا تو میں خود کو صاف نہیں کر سکتا تھا. تو ماں باپ نے کس محبت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ، اور کتنی توجہ کے ساتھ مجھے پالا جب میں چھوٹا سا تھا. صغیر کس کے وزن پر ہے؟ فعیل، بہت چھوٹا تھا. تو یا رب اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور میری توجہ کے محتاج ہیں، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی خاص رحمت ان پر فرما اور ان کی تکلیفیں اور ان کے دکھ دور کر. تو بات یہ ہے کہ والدین اللہ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ اپنا حق رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ دونوں خوش ہیں تو تمہارے لیے دنیا بھی جنت، اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا میں بھی ان کی ناراضگی کی وجہ سے تم پر پریشانی آ سکتی، اور آخرت کی جنت اور دوزخ تو واضح ہے. ابو دردا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے اندر داخل ہونے کا وسطی دروازہ ہے، درمیانہ دروازہ ہے. اگر تم چاہو تو اس کی نگہداشت کرو، چاہو تو کھو دو. یعنی سینٹرل ڈور، مین ڈور کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر، عمر نہیں، عمر، واو کے ساتھ آگے لکھتے ہیں عمر کے بعد. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنت میں داخل نہ ہوگا احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور شراب کا خوگر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک طویل حدیث کا مختصر حصہ ہے، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، یعنی ذلیل ہو، رسوا ہو، مصیبت میں پڑے. کون؟ جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو گئے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی بڑھاپے میں جس نے ماں باپ کا خیال نہ رکھا. بہرحال یہ تو مختصراً ذکر تھا، لیکن اس میں تفصیل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں مزید احادیث آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی. اور کلیکچر ہے ماں باپ ہماری جنت. کسی شاعر نے ایک حدیث کو یوں شعر میں بھی لکھا ہے، انٹرسٹنگ ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا، یہ کمبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، ماں باپ کا جسے نہ ہو بڑھاپے میں خیال، اس نا سعید یعنی بدقسمت بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ بہرحال یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے، لیکن شعر و شاعری کی زبان میں بھی بعض باتیں جو ہے زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں عام زبان سے۔
ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔
پھر فرمایا، ربکم اعلم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، کیا؟ بما فی نفوسکم، جو تمہارے نفسوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ رب کو خوب پتا ہے۔ اور دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے، کسی کے لیے کیئر ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، یا کسی سے بیزاری ہوتی ہے، یعنی ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک تم کس جذبے سے کرتے ہو، سب اللہ کو پتا ہے۔ کسی دنیاوی لالچ سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے، یا پھر واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ظاہری رویے میں یا کوئی آ جائے تو اس کے سامنے تو خوب پوچھنے لگ گئے ماں باپ کو، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا سلوک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو تمہارے دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ لہذا اس سے مزید ایک اور بات پتہ چلتی کہ صرف دکھاوے کو، یہ صرف مجبوری کے مارے یا صرف کسی دنیاوی فائدے کی خاطر ان کا خیال نہیں کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکم کے تحت۔ ان تکونو صالحین، اگر تم صالح ہوگے، صالحین کس کی جمع؟ صالح کی، اور صالح کون ہوتا ہے؟ نیک۔ اگر تم واقعی نیک ہو یا نیکی کا ارادہ رکھتے ہو، فانہ تو بے شک وہ کانا ہے، للاوابین، اوابین کے لیے، اوابین اواب کی جمع ہے، اواب الف واو بے سے ہے، اوبن رجوع کرنا، اور اواب کس پر ہے؟ اواب کا وزن کیا ہے؟ فعال، اور فعال کون سا صیغہ ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو کیا معنی بنا؟ بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ تو وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ غفورا، غفور الرحیم ہے، بخشش کرنے والا، مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شاید ہی کوئی بچہ ہو، میرے علم میں تو ابھی تک کوئی نہیں، ہو سکتا آپ کے علم میں ہو، کہ جس سے ماں باپ کے حق میں کوئی کمی بیشی نہ ہوئی ہو۔ ہم سب اس میں شامل، کسی نہ کسی طرح، کبھی نہ سمجھی سے، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، کبھی غصے میں کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں، کبھی جلد بازی میں۔ ہم سب اپنے آپ کو سوچے نا، بچپن سے لے کے اب تک۔ اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بچے مثلاً سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی اچھے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ٹھیک، لیکن جو ہی ماں یا باپ نظر آئے تو رونا دھونا شروع کر دیں گے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا، یعنی یہ بہت چھوٹے بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک تم نہیں تھے تو یہ ٹھیک تھے، اور تمہیں دیکھتے ہی ہے اب یہ رونا دھونا شروع ہو گئے، لاڈ کرنا۔ میرے خیال ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ اصل میں بچوں کے لیے بھی تو پھر ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا، سب غم شیئر کرنے کے لیے۔ ماں باپ کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتے نا، یعنی سب سے بات کریں گے تو سنبھل کے، کیونکہ کون سنے تو پھر نا، تو ماں باپ تو سنتے ہیں، تو جب ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو ایک دم سے رونا دھونا شروع کر دیتے۔ تو ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے، چلیں جب تک ماں باپ جوان ہیں اور ان کے اندر سٹیمنا ہے تو روتے دھوتے رہیں ان کے سامنے جو بھی ہے، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کو فالتو باتیں سنا کے پریشان نہ کریں، پھر اپنے غم کسی اور کے ساتھ بانٹیں اور ان کو دکھی نہ کریں، کیونکہ بڑے ہو کر برداشت کم ہو جاتی۔ اور یہاں اسی لیے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے ماں باپ کا خیال نہیں کر سکتا، پھر اس کو دین کی سمجھ آتی ہے یا پتہ چلتا ہے، پھر ریگریٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا۔ پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں نہ سمجھی ہوتی ہے، جوانی میں انسان جذباتی ہوتا ہے تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب خود ماں باپ بن جاتے ہیں یا خود جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر ماں باپ کی بڑی قدر آتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس وقت پھر یعنی والدین کا اس کو لحاظ یا والدین کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، مفہوم اس طرح کچھ۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان خود اس تجربے کو پہنچتا ہے، اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں کہ یہ میرے بچے میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، میں بھی تو کچھ ایسا ہی کرتا رہا۔ اب کیا ہو، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، وہ بندے کو ریگریٹس میں نہیں رہنے دیتا۔ وہ کہتا ہے اگر تم نیکی کا ارادہ رکھتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، اپنی پچھلی غلطیوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو، رجوع کر لو۔ سمپل سی بات ہے، جو نہیں کرتے کر لو، پلٹ آؤ۔ تو جو پلٹ آئے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اگر اب تک تمہاری خدمت اور اطاعت کی نیت اچھی نہیں تو اب نیت اچھی کر لو، جو نہیں کیا وہ اب کر لو، جہاں کمی بیشی ہوئی اسے پورا کر لو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے ہمیں والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق ادا کرنے یا جو ہم نے کمی بیشی کی ہو اس کی تلافی کرنے کے طریقے بتائے گئے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یا ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یا ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، یا دعا کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، انسان کی بھول چوک، غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ۔ تو ان تکونو صالحین، اگر تم اچھے ہو، نیک ہو، اوور آل تم ایک اچھے انسان ہو، لیکن انسان ہو نا، کمزور بھی ہو، تو اگر تم اعتراف کر کے پلٹ آؤ گے تو اللہ بھی بخش دے گا تم کو۔ یعنی ناسمجھی میں اگر کوئی بے ادبی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کسی حال میں بھی مایوس نہیں چھوڑتا، پریشان نہیں چھوڑتا۔ اور والدین کا ٹاپک تو ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہر دل کو ہلاتا ہے ضرور، یعنی ہر ایک کو میزان میں لا کے رکھتا ہے۔ میں صبح جب پڑھ رہی تھی تو پوری میرے ذہن میں ایک ریل گھوم رہی تھی، جہاں جو میں حدیث پڑھ رہی تھی تو میں فوراً سوچ رہی تھی کہ کہاں کس چیز پر عمل نہیں ہوا، کہاں کمی رہ گئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ بڑھاپے میں ماں باپ اریٹیٹ کرنے لگتے ہیں، وہ خود تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کا بھی غصہ کس پہ نکلے، اولاد پہ ہی نکلتا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، بازو کو سمجھ کے نہیں دیتے کوئی بات، تو پھر بچے ان کو سمجھانے کے لیے آوازیں اونچی کر لیتے ہیں، یا یہ کہ کوئی اور ان کو زبردستی کسی چیز سے روکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر دل میں تکلیف تو لاتی ہیں۔ یا یہ ہے کہ بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ماں باپ بےچارے اتنا پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، یا یہ ہے کہ وہ پڑھ کے بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات حافظہ بھی کمزور ہونے لگتا ہے نا، اور بچے بھی صحت مند طاقتور ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں، ان میں انسان اپنے رب کے ساتھ سچا ہو، کیونکہ ربکم اعلم، رب سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یعنی کسی اور انسان کی خوشی کے لیے، یا کسی انسان کے ڈر سے، یا کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ سراسر اپنے رب کے ساتھ۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ اور اواب ہوتا ہے بار بار اور زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے والا، کیونکہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ ہم بار بار یہ غلطیاں کریں گے۔ تو جہاں غلطی ہوئی پھر توبہ معافی، پھر بھول گئے پھر توبہ، یعنی کہیں بھی رکنا نہیں، اس کا علاج ہی بتا دی۔ یعنی بالکل نیچرل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے ہم سے ہی غلطیاں ہوں گی، تو اس لیے اس نے اوابین کا لفظ رکھ دیا کہ بار بار غلطیاں ہوں گی، بار بار پلٹنا۔
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔
والدین کے بعد پھر رشتہ دار، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دو رشتہ دار کو اس کا حق، قرابت والوں کو ان کا حق دو۔ آتی میں سنگولر کا صیغہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا پھر آپ کے ذریعے آپ کی امت کے ہر فرد کو خطاب ہے کہ اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اور رشتہ دار کون، اس کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا امو کا و ابا کا ثم ادنا کا ادنا کا، اور ایک اور روایت میں ثم الاقرب فالاقرب، ٹھیک ہے، کہ رشتہ دار میں سب سے پہلے ماں اور باپ آتے ہیں، پھر قریب ترین، یعنی جب کچھ دینا ہو تو پہلے کس کو دو، ماں باپ کو دو، اور پھر اس کے بعد باقی رشتہ دار۔ اور ذی القربہ سب سے پہلے کہاں پائے جاتے ہیں، اپنے گھر میں یا کسی اور گھر میں، اپنے گھر کے اندر۔ بھائی بہن سے نہیں شروع کریں، ماں باپ سے شروع کریں، اولاد سے شروع کریں، پھر اس کے بعد باقی رشتہ دار۔ ایکچولی ہو سکتا ہے آپ کا پرسپشن ٹھیک ہو، میں بہت عرصے تک جب آتی ذی القربہ پڑھتی تھی تو میرے ذہن میں کبھی بھی اپنا فرسٹ گھر نہیں آیا تھا، مجھے ہمیشہ کیا فیلنگ آتی تھی، دائیں بائیں، ادھر ادھر والے۔ لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ذی القربہ میں کون ہے، امو کا و ابا کا ثم ادناک ادناک، میں نے کہا وہ تو گھر کے اندر ہی ہے، تو ذل قربا باہر نہیں ہے، باہر بھی ہوں گے لیکن گھر کے اندر ہیں، فیملی ممبرز کلوز، تو ان کو ان کا حق دو. تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ انسانی حقوق کی بات ہم کرتے رہتے ہیں نا، رائٹس کا، بچے بچے کو پتا ہے اپنے رائٹس کا، تو ذل قربا کے رائٹس کیا ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہاں مال کی بات نہیں ہو رہی، مال ایک چیز ہے صرف، اس میں سے آتِ ذل قربا حقہ، کیونکہ ہم جب دینے کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں مال دینا، بس پیسے دے دو ان کو، یہ نہیں ہے. حقہ میں صرف مال نہیں ہے، اصل میں حسن معاشرت کے سارے اصول اس میں شامل ہے، یعنی اچھا سلوک کرنا، دیکھ بھال کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کی رنج خوشی غم دکھ سب چیزوں کو شیئر کرنا، یہ سب چیزیں آتی. تو ماں باپ، اولاد، اور پھر فرسٹ ہینڈ بہن بھائی، اور پھر اس کے بعد خالہ مامو یعنی والدین کے بہن بھائی، چچا پھپھی، اور پھر ان کے آگے بچے، اور پھر باقی کنبہ قبیلہ. قرابت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک نسب سے اور ایک سحر سے، یعنی خون کے رشتے بھی اور شادی کے بعد جو رشتے وجود میں آتے ہیں وہ بھی، یعنی جس میں پھر بیوی اور بیوی کے جو رشتے دار ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح شوہر اور شوہر کے رشتے دار بھی. ٹھیک ہے. والمسکین، اور مسکین کو بھی حق دو. مسکین کون ہے؟ خواہ وہ رشتے داروں کے اندر ہے، خواہ وہ رشتے داروں کے باہر. مسکین کا لفظ سکن سکون سے ہے نا، جو سوال نہیں کرتے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید پوش لوگ. وابن السبیل، اور مسافر. ولا تبذر تبذیرا، اور نہ تم فضول خرچی کرو، فضول خرچی کرنا. بے ذال رے، بدرن کہتے ہیں بیج کو، عربوں کے ہاں کلوکیل میں بذورا کہتے ہیں بچوں کو، بچے بچوں کو بذورا کہتے ہیں. تو بذرن کہتے ہیں بیج کو جو کھیت میں بکھیرا جاتا ہے. تو مال کو فضول پھینکنے کے لیے یا گناہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا جو ہے وہ تبذیر ہے. ولا تبذر تبذیرا، اور نہ تم فضول خرچی کرو، فضول خرچی کرنا. جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے. ولم یقترو، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں. وکان بین ذالک قواما، اور ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. تو یہاں آتِ ذل قربا میں پھر خاص طور پر مالی حق کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ حقوق میں باقی بھی شامل ہیں، یعنی ایک طرف حقوق ادا کرنے کی تلقین ہے اور دوسری طرف فضول خرچی سے بچنے کی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب ہم حق دینے لگتے ہیں کسی کو، مثلا مالی خرچ کرتے ہیں رشتے داروں پر، اپنے بچوں پہ ہی کرتے ہیں یا بہن بھائیوں پہ کرتے ہیں، عام طور پر فضول خرچی میں کیا چیزیں آ جاتی؟ ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، ناحق خرچ کرنا، ان جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں اللہ نے منع کیا خرچ کرنے سے، یعنی اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کرنا، اور ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں تبذیر میں. بعض اوقات بچوں کو بے انتہا کھلونے لے کر دینا، یعنی ہر فرمائش ان کی پورے کرتے جانا، اور شادیوں پر بیکار قسم کی چیزوں پہ خرچ کرنا نمود و نمائش کے لیے. اسی طرح یہ کسی نے مجھے شادی کا ایک کارڈ دیا تھا، اس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے فولڈ ہیں، اور یہ لیدر کا کچھ لگا ہوا یہاں سکرولز کی شکل میں، اور اس کے ساتھ یہ مزید بھی کچھ تفصیلات اندر رکھی. بہرحال، اور اس میں ہم کہتے ہیں کیا اولاد کی خوشی نہ کریں، ونس ان اے لائف ٹائم، اللہ رحم کرے سب پر. آپ دیکھیے کہ بذات خود منگنی کی حیثیت کیا ہے اسلام میں، پہلے آپ یہ دیکھیں، اور پھر اس کے اوپر اتنا اسراف، اور پھر نکاح سے پہلے اتنا کچھ دکھاوا، اور پھر وہ سب مار اصل میں دکھاوے کی. اسی لیے میں سوچتی ہوں کہ ریاکاری کو شرک قرار دیا گیا، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں. یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے سامنے دولت کی نمائش کی جا سکے. اس میں بچوں سے محبت کا بھی کوئی بڑا عنصر نہیں، زیادہ تو اپنے دکھاوے کا شوق پورا کرنا ہے. بہرحال، تو تبذیر جو ہے، خواہ وہ والدین کو کچھ دینا ہو، یا اولاد کو دینا ہو، یا بہن بھائیوں کو دینا ہو، یا مسکینوں اور ابن السبیل کو دینا ہو، تو ناجائز کاموں میں نہیں دینا. جیسے کسی کو نشہ کرنے کے لیے نہیں دینا،